نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری، اس میں کتاب الصیام روزے کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے رمضان سے متعلق جو مختلف چیزیں پڑھی ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ رمضان کے روزے ہمیں سٹیپس میں ملے اور اس وقت بہترین کیفیت میں. پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ پہلے روزہ مغرب سے مغرب تک ہوتا تھا، پھر دوبارہ اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا عشاء کے وقت سے، اور رات کے وقت بھی ایک قسم کا روزہ ہی ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی امت پہ سہولت کی اور اب ہمارے لیے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور اس طرح سے کھانے پینے کی رخصت جو تھی وہ عطا کر دی تھی. اس کے باوجود بھی اگر آج ہم پھر اپنے دین کے اوپر عمل نہ کریں اور ان چیزوں کو فائدے میں نہ لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ایک ناشکری اور ناقدری والی بات ہوگی. ایک اور چیز بھی ہم نے ابھی تک جو رمضان کے تعلق سے پڑھی وہ کیا تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ سمجھ کر یا بوجھ بنا کر نہیں ڈالا. ہم سے پہلے بھی امتوں پہ روزے ہوتے تھے، اور ہر نبی کی امت نے اپنے اپنے وقت کے مطابق سے روزے رکھے تھے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو واقعی نیکی کے جذبے کو اور اچھا طرح کر دیتی ہے. پھر ہم نے اس سے پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ فرض روزہ رات کو نیت کرنی لازم ہے، فجر سے پہلے پہلے دل میں نیت کا نام روزہ ہے، لیکن نفل روزہ اگر آپ صبح کھانا نہ کھا چکے ہوں اور کسی بھی وقت خیال آئے کہ کیوں نہ روزہ رکھ لوں، تو روزہ رکھ سکتے ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے پچھلی نشست میں دیکھی تھی کہ روزے دار اگر جنابت کی حالت میں صبح کرے تو پہلے کھا پی لے، پھر غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے، اور یہی چیز حیض والی خاتون کے لیے بھی ہے. پھر ایک یہ چیز پڑھی تھی کہ روزے دار اگر بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے جس کو کھلایا گیا. اور آخری حدیث جس پہ ہم نے اپنی بات پوری کی تھی وہ کیا تھی، کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے اور وہ مفلس ہے، تو پھر وہ کفارے میں اگر روزے ساٹھ نہ رکھ سکے، مسکینوں کو کھانا بھی نہ دے سکے، تو کوئی دوسرا اس کی مدد کرے گا اور وہ پھر وہ کھانا اپنے بھی گھر میں لے کے جا سکتا ہے. آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 942، باب ہے الحجامۃ، روزے دار کا پچھنے لگانا یا قے کرنا. یعنی روزے میں پچھنے لگانے سے آج اب کیا مراد لے لیں، انجیکشن لگوانا جسم سے خون کا نکلنا، کٹس لگتے تھے تو بلڈ نکلتا تھا، اور قے کرنا یعنی وامٹنگ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام اور حالت روزے میں پچھنے لگوائے، کٹس لگوائے. امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ سنگی لگوانے یا قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قے کے متعلق جو جانتے ہوئے یا انجانے کا فرق کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں. اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ بھی معیار صحت پر پوری نہیں اترتی. تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مراد ہے. اور انجیکشن بھی آپ لگوا سکتے ہیں، کون سا، طاقت کا نہیں، پتہ چلا روزہ رکھ کے آپ ڈرپ لگوا کے لیٹ گئے اور وہ جسم میں اس طرح کھانا پانی جا رہا ہے. اس کے برعکس کچھ دوائی کھانی ہے، کانوں میں، ناک میں ڈالنا ہے، آنکھوں میں ڈالنا ہے، یعنی جس سے آپ کو دوا مل رہی ہے، طاقت نہیں مل رہی، تو اس سے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. الصوم فی السفر والافطاری، سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا. عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال لرجل انزل فاجدع لی قال یا رسول اللہ الشمس قال انزل قال انزل فاجدع لی، یعنی وہی بات دہرائی. قال یا رسول اللہ الشمس قال انزل فاجدع لی فنزل فجدع له فشرب ثم رما بیده ہا بیده ہا ہنا ثم قال اذا رائیتم اللیل اقبل من ہا ہنا فقد افطر الصائم. سفر کے ناطے سے اس کا تعلق ہے، کیا سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا افطار کرنا چاہیے. حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. شام کے وقت آپ نے ایک شخص سے فرمایا، اتر کر میرے لیے ستو تیار کر. اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابھی تو آفتاب کی روشنی ہے. آپ نے فرمایا، اتر اور میرے لیے ستو گھول. اس نیت کے اللہ کے رسول ابھی تو سورج کی روشنی ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی افطاری کا انتظام کیسے شروع ہو جائے. آپ نے فرمایا اتر کا ستو تیار کر. چنانچہ وہ اترا اور آپ کے لیے ستو تیار کیے. آپ نے انہیں نوش فرمایا، پھر اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو روزے دار کو افطار کرنا چاہیے. کیا پتہ چلا؟ پہلی بات ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، توڑ بھی سکتے ہیں وقت سے پہلے. دوسری بات ہے کہ اگر کسی قسم کی تکلیف کا اندیشہ نہیں تو روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اگر جسمانی طاقت نہیں یا آئندہ اسے جسمانی طور پہ نقصان ثابت ہے تو افطار کرنا بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا نا، وہ یہ تھا کہ ارلی ٹائم پہ، یعنی صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر سے ہم روزہ کھولیں گے، لیکن آپ نے بالکل شام کے قریب ہی اس شخص کو کہا، یعنی ان کے ابتدائی وقت میں روزہ کھولنا چاہیے، بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن حمزة بن عمرو بن الأسلميش قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصوم وإن شئت أفطر. سیدھا سا جواب یہی ہے اصل میں جو بھی پوچھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، روایت کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، روزہ رکھو یا افطار کرو، یعنی دونوں چوائسز موجود ہیں. مسلم کی روایت میں وضاحت ہے کہ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دوران سفر میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی ہمت پاتا ہوں، یعنی رکھ سکتا ہوں تو کیا رکھ لوں، کیا روزہ رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اس کو قبول کر لے، اس نے اچھا کیا، اور جو روزہ رکھتا ہے اس پر کوئی قدغن یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے، رکھ سکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے تو بھی ٹھیک ہے. اور رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو برا نہ کہیں، نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو برا نہ کہیں، یہی مطلب ہے اس میں. پھر اگلا کیا ہے، اذا صام ایاما من رمضان ثم سافر، جب رمضان میں کچھ دن روزہ رکھے پھر سفر کرے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ القدید، یہ جگہ کا نام ہے، افطر فافطر الناس. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت آپ روزے سے تھے. جب مقام قدید میں پہنچے تو آپ نے روزہ افطار کر دیا، لوگوں نے بھی روزہ چھوڑ دیا. تو روزہ رکھنے کے بعد سفر کا آغاز کیا جائے تو سفر کے دوران توڑ سکتے ہیں، یہ مراد ہے. کتنی رخصت ہے ہمارے دین میں، اور لوگوں نے اپنے اوپر پتہ نہیں کتنے بوجھ ڈالے ہوئے ہیں. پھر آگے ہے، عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بادی اسفارہ فی یوم حار حتی یدا الرجل یدہ علی راسہ من شدت الحر وما فینا صائم الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن رواحہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، گرمی ایسی سختی کس کی شدت سے آدمی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا تھا، اس وجہ سے ہم میں کوئی شخص روزے سے نہ تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ روزے دار تھے. کیا پتہ چلا کہ سفر میں روزہ رکھنا اور ترک کرنا دونوں جائز ہے. خلاصہ یہی ہے، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس من البر الصوم فی السفر، آپ نے فرمایا کہ سخت گرمی میں دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، فتنہ ہوگا نا. اور یاد رکھیے کہ اسلام میں سفر ایک مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، تو اگر بھوک ہے نکاہت ہے تو وہ کام تو نہیں کر سکیں گے نا، تو کام ڈیلے ہوگا، زیادہ دن سفر میں رہنا ہوگا. سفر ختم کریں اور جلدی گھر آئے، یہ ہے اسلام کا مشورہ کہ بلا وجہ سفر میں نہیں رہنا چاہیے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرا رحاما ورجلا قد ذلل علیہ فقال ما ھذا فقالوا صائم فقال لیس من البر الصوم فی السفر. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے ایک شخص کا گرد ہرجوم دیکھا جو اس شخص پر سایہ کیے ہوئے تھا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ روزے دار ہے. آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. تو یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو دوران سفر افطار کرنا ضروری خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جسے سفر میں روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہو اس کے لیے افطار کرنا افضل ہے. اچھا، یہ دوسرے خدمت کر رہے تھے، तो ये बेचारा मजा कर रहा था। तो आपने फिर इसीलिए कहा ना कि रोजा रखना नेकी नहीं, यानी जिस नेकी से आप दूसरों को गुनाहगार कर दें तो वो तो नहीं करनी चाहिए ना। फिर आगे है, लम याई बसखाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबादहुम बादन फिस सौमी वल इफ्तार, सहाबा कराम दुराने सफर किसी पर रोजा रखने ना रखने पर ऐब नहीं लगाते थे। अन अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह अन्हु काल, कुन्ना नुसाफिरु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम याई बिस साइमु अलल मुफ्तिरी वलल मुफ्तिरु अलल साइम। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सफ़र किया करते थे, रोज़ा रखने वाला ना रखने वाले पर और रोज़ा इफ्तार करने वाला रोज़ेदार पर ऐब ना लगाता था। ये है ना इस्लामी मिजाज। हमेशा आप देखिए हम अपोजिट को डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं ऐसे करती हूँ उसने ऐसे किया, हम ऐसे थे हम तो ऐसे करते हैं वो तो ऐसे करते हैं, तो ये टोन और ये स्टाइल पसंदीदा नहीं है। और इससे फिर उन लोगों की तरदीद होती है जो ये कहते हैं कि दुराने सफ़र रोज़ा रखना बेसूद और ला हासिला, यानी कुछ एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना। तो बीच में रहिए, रख सकें तो रख लीजिए, नहीं रख सकते तो ना रखिए। बड़ा अहम मसला है अगला, मन माता वाले ही सौमन, जो मर जाए और इसके जिम्मे रोज़े हों तो क्या होगा। ये तो हम सब गौर से सुने अपने अपने दुनिया से जाने वालों के तनाजर से, और अपने लिए भी लिख के रखिए कि आपके कितने रोज़े रहते हैं ताकि हमारे बाद कोई दूसरा रख सके। عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه। حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ بعض فقہ کا خیال ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ فدیہ دینا چاہیے، جبکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے ولی کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو روایات اس کے خلاف ہیں وہ صحت کے معیار پہ نہیں ہیں، یعنی بیسٹ یہ ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے جو بھی رکھے۔ جی کوئی بھی رکھ سکتا ہے، جی بالکل۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیها صوم شهر افاقضیه عنها، قال نعم فدین اللہ حق یقضى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمہ ایک ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی جو فرض ہمارے چھٹے ہوتے ہیں اگر یہ فرض تھے یا دوسرے بھی تو یہ اللہ کے ذمہ قرض ہوتا ہے، یعنی ہم نے اللہ کا وہ قرض دینا ہوتا ہے، تو دوسروں کا قرض دیں گے نا مرنے کے بعد، تو پھر فرائض پورا کر کے اللہ کے قرض بھی ادا کرنے ہیں۔ امام بخاری نے ابن عباس کی اس حدیث کو مختلف طرق سے بیان کیا، کسی میں ہے کہ پوچھنے والا مرد تھا، کسی روایت میں دریافت کرنے والی عورت ہے، کوئی ایک ماہ کے روزوں کا ذکر کرتا ہے، کسی میں 15 دن کے روزوں کا ذکر ہے، لیکن ان اختلافات سے حدیث میں کوئی نقص نہیں آتا۔ ممکن ہے مختلف واقعات ہوں، سوال کرنے والے کئی ہوں، بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ میت کی طرف سے روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور حج بھی کیا جا سکتا ہے۔ متى يحل فطر الصائم، روزے دار کو کس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے؟ حدیث ابن ابی اوفا وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم له انزل فاجدح لنا تقدم قریبا وقال فی هذه روایت اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار باصبعيه قبل المشرق۔ حضرت ابن ابی اوفا کی یہ حدیث جو پیچھے گزری ہے 944 میں، اس میں کہ رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ اس روایت میں آپ کا ارشاد کرامی ہے کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آ گئی ہے تو روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر دے، اور آپ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، تو پتہ چلا کہ افطاری جلد کرنی چاہیے، اور دیر کرنا اہل کتاب کی عادت تھی جن کی مخالفت کا حکم ہے۔ بعض لوگ بیٹھے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کھجور ہاتھ میں پکڑ کے لمبا سا دعا کا وقت کرتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے یہی ہمارے دین کی خوبی ہے کہ جہاں جس وقت جو کرنے کا حکم ہے وہ کر لیں۔ کھانا بھی تو اجر ہے نا، ہم کہتے ہیں روزہ رکھیں گے لمبا روزہ ہوگا تو اجر ہوگا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ روزہ کھولنا بھی تو اجر ہے نا، تو لہٰذا جب بھی نیکی کا موقع آ جائے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے کلچر میں تو اذانیں ہیں، ابھی ان کی اذان نہیں ہوئی، ابھی ہماری نہیں ہوئی، ابھی فلاں کی ہے، تو اذانوں کے ساتھ بھی روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کا وقت سورج کی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے، تعجيل الافطار افطار میں جلدی کرنا افضل ہے. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. حضرت سهل بن سعد سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے. تو آپ دیکھیے کہ آج کچھ لوگ ہیں وہ جان کے دیر سے کرتے ہیں, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سنت کے مطابق روزہ جلدی رکھیں, جلدی ادا کریں, یعنی صبح کھانے میں آخری وقت تک کھائیں اور افطاری میں جلدی وقت پہ کھائیں. اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس, اگر روزہ افطار کرنے کے بعد سورج نکل جائے پھر کیا کریں؟ یعنی روزہ افطار کیا ہے, لگا یہ کہ سورج ڈوب گیا, پہلے گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں, بعد میں پتا چلا کہ نہیں وہ تو ایسے بادل آئے ہوئے تھے, اب سورج باہر سے نکل آیا تو کیا ہوگا؟ مراد کہہ لیجئے کہ وقت سے پہلے اگر غلطی سے روزہ کھول لیں تو کیا کریں گے. عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم ثم طلعت الشمس. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن مطلع ابرالوتا ہم نے روزہ افطار کر لیا, پھر اس کے بعد سورج نکل آیا. اب کیا حکم ہے؟ بعض فقہا کہتے ہیں اس کی قضا دی جائے, یعنی بعد میں روزہ رکھا جائے, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک دن غروب نہ ہو کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر سے صحیح طور پر یہی روایت نقل ہے کہ ایسی حالت میں قضا نہیں کیونکہ ایسا کسی نے بھول کر کیا. ویسے بھی تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نا, جان بوجھ کے کرنے میں آف کورس روزہ ٹوٹے گا, لیکن بھول کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر روزے پہ فرق نہیں پڑتا. صوم و سبیان, بچوں کے روزے کا بیان. عن ربی بنت معوز رضی اللہ عنہ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم غدات عاشورہ عاشورہ الی قرى الانصاری من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومہ ومن اصبح صائما فلیصم قالت فکن نصومہ بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم لعبة من الإهن فإذا بكى أحدهم على الطعام آتيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. حضرت ربیعہ بنت معوز رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے, اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے. حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھایا کرتے, اور انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کی گڑیا بنا دیتے. جب کوئی ان میں سے کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. کیوں کرتی تھی؟ ظالم مائیں تھی بچے کو عادت ڈالنے کے لیے, اور عبادات کہتے ہیں نا گھٹی میں پڑ جاتی ہیں اور اثر بھی ہوتا ہے. آج بچے کیوں اتنے ہائپر ہیں, ہمارا ان کے اوپر روب ہی نہیں ہے. اب اتنی چھوٹی عمر میں روزہ رکھا ہو تو کیا روزے کے بغیر پھر بچے کو بھوک لگی ہو تو چیخے گا؟ آج بچے آسمان سر پہ اٹھا لیتے اگر ان کو بھوک لگ جائے, نیند آ جائے تو روتے ہیں, بھوک لگ جائے تو روتے ہیں, کہیں جانا ہے تو روتے ہیں, کچھ لینا ہے تو روتے ہیں. تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے تربیت کا. الوصال الی السحری, صبح تک وصال کرنا یعنی سحری تک کچھ نہ کھانا, جیسے کہ پہلے فرض تھا. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں؟ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ انہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تواصلوا فایکم اذا اراد ان یواصل فلیواصل حتی السحر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لوگو تم وصال نہ کرو, جب تم میں سے کوئی وصال کا ارادہ کرے تو صبح تک کرے اور اس سے زیادہ نہ کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے, اور آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے, تو یہ آپ کی خصوصیت ہے, آپ کو, ہمیں عام لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. التنقیل لمن اکثر الوصال, کثرت سے وصال کرنے والے کو سامان عبرت بنانا, یعنی ایک چیز منع ہے تو پھر دوسرے کا کرنا اس کا درست نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل من المسلمین انک تواصل یا رسول اللہ قال وایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین فلما ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كل تنكيلي لهم حين أبوا أن ينتهوا وفي رواية عنه قال لهم فأكلفوا من العمل ما تطيقون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا. اب سمجھ گئے نا لفظ وصال کو، مسلسل روزے رکھنا، تو منع فرمایا. تو مسلمانوں سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص میری طرح ہے، میں تو رات کو سوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے. لیکن جب وہ لوگ وصال سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن کچھ نہ کھایا، دوسرے دن بھی کچھ نہ کھایا، پھر عید کا چاند نکل آیا. آپ نے فرمایا اگر چاند ظاہر نہ ہوتا تو میں تم سے اور زیادہ روزہ رکھواتا. گویا آپ نے انہیں سزا دینے کے لیے فرمایا جب وہ وصال کے روزوں سے باز نہ آئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کام اتنا ہی ذمے لو جتنی تم میں طاقت ہے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے پلاتے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ کہ آپ کے اندر اس قدر قوت سرابی پیدا کر دی جاتی کہ کھانے پینے کی ضرورت نہ رہتی. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کام میں لگے ہوتے ہیں، مقصد کی دھن ہوتی ہے نا، تو آپ کو بھوک پیاس نیند نہیں آتی. فارغ لوگوں کو یہ سب کچھ زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی ایک مسلسل جد و جہد کی زندگی تھی، ایک محاذ، دوسرا، پھر دوسرے سے تیسرا. تو پھر اس وقت میں آپ اپنی مرضی سے یعنی ان ساری چیزوں کو وقت دے بھی نہیں پاتے تھے. جب وقت آیا کھا لیا، جب ملا تو کھا لیا، نہ موقع ملا تو نہیں کھایا، یہ کیفیت تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ یہ کرتا ہے کہ وہ ان کو پھر ان باقی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان سے آزاد کر دیتا ہے. بہرحال آگے ہے، من اقسم علی اخیہ لیفطر فی التطوع، اگر کوئی اپنے بھائی کو نفلی روزہ توڑ دینے کی قسم دے، یعنی آپ کا نفلی روزہ، کوئی آ کے کہتا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ روزہ توڑو، تو کیا کریں گے آپ؟ عن ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ قال اخی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی دردا فزار سلمان ابا دردا فرا ام دردائی متبزلت فقال لها ما شانک قالت اخوک ابو دردا لیس له حاجۃ فی الدنیا فجاء ابو دردائی فسنا له طعاما فقال کل قال فانی صائم قال ما انا بآکل حتی تاکل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو درداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأت كل ذي حق حقه فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک له فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان. کیسے لوگ ایک دوسرے کی تربیت کرتے تھے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھا کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور ابو الدرداء میں بھائی چارہ کرا دیا. کون سا بھائی چارہ؟ اخوت کا. چنانچہ ایک دن حضرت سلمان ابو الدرداء سے ملنے گئے تو انہوں نے ام دردا کو نہایت پرگندا حالت میں دیکھا. انہوں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ تمہارے بھائی ابو دردا کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں. اتنے میں حضرت ابو دردا بھی آ گئے. انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کروایا. پھر حضرت سلمان سے کہا تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں. حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. بالآخر ابو دردا نے کھانا کھایا. جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردا نماز کے لیے اٹھے تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ. چنانچہ وہ سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے لگے تو حضرت سلمان نے کہا بھی سو رہو. جب آخر شب ہوئی تو حضرت سلمان نے کہا اٹھو. چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی. حضرت سلمان نے حضرت ابو دردا سے کہا بے شک تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، نیز تمہاری جان کا اور تمہاری اہلیہ کا بھی تم پر حق ہے، بس تمہیں سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے. پھر حضرت ابو دردا رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ سے یہ معاملات بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا. ابن حزیمہ میں ہے، صحیح ابن حزیمہ میں، کہ حضرت سلمان نے ابو دردا کو قسم دی کہ روزہ توڑ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ نفل روزہ کسی معقول وجہ سے توڑا جا سکتا ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری نہیں. اگر کوئی بلا وجہ نفلی روزہ ختم کرتا ہے تو اس کو قضا دینی ہوگی، لیکن نفل روزے کی ویسے قضا نہیں ہوتی، فرض کی ہوتی ہے. بہرحال یہاں جو لکھا ہے وہ یہی ہے. تو اس ساری بات سے کیا پتہ چلا؟ یہ سلمان کو گناہ ہوگا کہ انہوں نے ابو دردا کو روکا؟ نہیں. جب دین میں آپ کسی کو ایکسٹریم پہ دیکھتے ہیں، حد پہ دیکھتے ہیں، تو پھر اس کو اچھے طریقے سے بتانا چاہیے. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان کا حق ہوتا ہے. اگر مہمان کہے کہ آپ میری خاطر روزہ توڑ دیں تو میزبان کو توڑ دینا چاہیے. اور جب توڑنے پہ اجر مل رہا ہے तो रखने का अजर, लेके क्या करना है। तो बहरहाल हालात के मुताबिक है, नफली रोज़ा तोड़ा जा सकता है। ये नहीं कि अब कोई कहे मेरे लिए नमाज छोड़ दो, तो ये नहीं कर सकते। चले ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, वक्त पूरा हो गया, इधर रुकते हैं। सुबहानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।